nominal, I think, so I really popped an off, but a couple of months was off. حضرت نبی مکرم که آورده میشه صلوات باید شعار دائمی ما صلوات و نام مبارک ایشون هر وقت آورده میشه صلوات فرستاده نشود جفای بید
فرمایم که یه شهر همارے پاس همیشه رحمه چاہیے همیشه سحر و رحمه چاہیے تو جب بھی ہم حضرت کا اسم گرامی بھی لیا جائے تو احتراما ان کے لئے تو بہا ضرور واجب ہے
فرمود من شم برد الاحمر ولم يصل علی فقط جفان
حضرت نے یہاں تک فرمایا کہ جو سرخ گلاب کو سونگے اور مجھ پر درود نہ پڑے تو اس نے مجھ پر جفا کیا
تقریبا بحث برزخ رو میخواییم تمام
انشاءاللہ برزخ کی بحث کو هم آخر تک پہنچا رہے ہیں
برزخ تتمه دنیا بود و قیامت صغرا
برزخ دنیا کے لیے تتمہ ہے اور قیامت کے لحاظ سے دیکھیں تو قیامت صغرا ہے چھوٹی قیامت
و قیامت کبرا ہم انشاءاللہ بعد از اتمام مباحث ششگانه امروز واردش خواهیم منتها در بخش مقدمات
اور قیامت کبرا کے مقدمات میں ہم انشاءاللہ داخل ہو جائیں گے چھ بحثوں کو گزارنے کے بعد ان چھ بحثوں کو آج پیش کرنے کی انشاءاللہ کوشش کی جائے
مسئلہ انقراض عالم
ان چھ مباحث میں سے مقدمات قیامت میں دنیا کا عالم کا منقرض ہونا
نحوه انقراض
تو کس طرح سے یہ عالم ختم ہو جائے گا
سور اسرافیل
سور اسرافیل کیا ہے اور اس وقت کیا ہوگا
کہ اسرافیل دو سور انجام ہے یک سور برای ماتے یک سورم برای احیاء
پتہ چلتا ہے اسلامی مدون میں دیکھنے سے کہ دو سور ہیں ایک دنیا کو ختم کرنے کے لیے اور ایک اور سور ہے کہ اس سے ختم شدہ انسان پہنچیں گے
اما شش مسئلے کے امروز انشاءاللہ به طور فہرست دنبال میکنیم
اما وہ چھ مسئلے کی انشاءاللہ آج بطور فہرست کو ہم پیش کریں گے
و بنای بر تفصیل هم نزد اور تمام بھی
اور تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کا ارادہ بھی نہیں
ایک مسئلہ تتمه بحث ہفتے گذشتہ
ایک مسئلہ ان چھ مسائل میں سے جو بحث گذشتہ ہفتے کو چل رہی تھی اس کا خاتمہ ہے
و اون این که در عالم برزخ اون چی که مطرح است و تجلی میکنه عمل منه عمل شماست نه نسبت ها
عالم برزخ میں جو چیز تجلی کرتی ہے وہ میرا اور آپ کا انجام دیا ہوا عمل ہے ان خیر فخیر و ان شر فشر
در عالم برزخ نسبت ها تجلی ندارن عمل ها تجسم دارن
عالم برزخ ها اور عالم برزخ کے بعد نسبتیں متجلی نہیں ہوتی ہیں کس کے لئے کس کے نہیں ہیں جو چیزیں متجلی نہیں ہوتی ہیں عمل متجلی ہوتا ہے
در برزخ مسئلے دوم انسان چگونه عذاب می شود و عذاب کافران چگونه است و این را هم باید بررسی کنیم. انشاءالله امروز اینا رو دست و پا شکسته تمام خواهیم کرد.
دوسرا مسئلہ جو آج پیش کریں گے وہ یہ کہ برزخ کا عذاب کس طرح کا ہے اور کافر وہاں پر کیسے معذب ہوں گے. آج ایک تعبیر کے مطابق فرما رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہاتھ پیر توڑ کے اس بحث کو ختم ہی کریں گے.
و بعد ہم مسئلے دیگر تذکراتی راجع به این انسان موجود برای ورود به برزخ.
اور پھر تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ عالم برزخ میں وارد ہونے کے لیے اس انسان کو کچھ نصیحت دیں.
مسئلہ دیگر این است که آقا نام این بهشت برزخی چیه.
چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ اس بهشت برزخی کا کوئی خاص نام ہے یعنی اگر ہے تو کیا ہے.
در قرآن آمده یا نه.
کیا اس کا نام قرآن میں آیا ہے.
اینا باید واضح بشه.
یہ باتیں واضح ہونی چاہیے.
مسئلہ یہ دیگر این که آقا این آدرس براهوت رو به ما بده.
پنجم مسئله یه که براهوت کا نام سنا ہے. این براهوت کا نام ہے اس کا ایڈریس چاہیے ہمیں.
و مسئله دیگر سخن ادعی از روشنفکران در باره تجسم اعمال و جواب و رد اون حرف. حال ببینیم به کجا میرسه.
آخری بحث کے بعد روشن فکروں کی ایک بات ہے تجسم اعمال کے حوالے سے اور ان کی بات کو پیش کریں گے اور اس کا رد پیش کریں گے.
پس شش تا مسئلہ رو انشاءاللہ امروز با 12-13 دقیقه ای که حاج آقای وزیری دیدن انشاءاللہ حل.
پس اس تاخیر کے ساتھ کہ جو میری طرف سے وجود میں آئی ہے اور تقول ہے آغا کے یہ صرف 12-13 منٹ نہیں ہیں بلکہ 1000 تک چلے جاتے ہیں. یہ منٹ اگر کو گنتی کی
جاتا ہے 4-5 ہزار
جاتے ہیں 4-5 ہزار منٹ ہو جاتے ہیں. ہر فرد کے ساتھ اگر 12 منٹ کو صرف دے دیا جائے تو اچھے خاصے منٹس ہوتے ہیں. تو دیکھتے ہیں ہم کہاں پہنچتے ہیں.
اما مسئله اول که تتمه بحث قبله.
اما پہلا مسئله جو که بحث اول کا تتمه ہے
اون روایت قیس رو یادتونه.
یاد ہے قیس سے ایک روایت نقل کی گئی
که گفت بابا ایده ای آمدی خدمت رسول الله به آقا عرض کردم آقا من رو نصیحت کنید موعظه کنید.
قیس ایک قبیله کا سردار ہے. اپنے کچھ نمائندوں کے ساتھ پیغمبر اکرم کی خدمت میں آتا ہے اور پیغمبر سے نصیحت طلب کرتا ہے اور پیغمبر نے انہیں کچھ نصیحتیں کی ہیں.
پیغمبر یہ دستورالعمل نصیحتی داده از زندگی این دنیا تا اونجا.
حضرت پیغمبر اکرم نے مختصر مگر ایک دستور عمل جامع پیش کیا ہے اور وہ دستور عمل اس دنیا سے عالم برزخ تک پھیلا ہوا ہے.
اینا رو زود بگیم که یادتون بمونه. گفت انما علیز ذلا.
جدی جدی میں ہم آپ کو یاد دلاتے ہیں. حضرت نے فرمایا کہ
یارشن توضیحش رو دادیم
عزت کے ساتھ ذلت بھی ہے.
مع الحیات موتا
زندگی کے ساتھ موت بھی ہے.
مع دنیا آخرہ
دنیا کے ساتھ آخرت بھی ہے.
بکل شیء حسیبا
ہر عمل کا حساب کتاب ہے.
علی کل شیء رقیبا
اور تم آزاد نہیں ہو. تم جو بھی کر رہے ہو ایک تمہاری نگرانی کر رہا ہے.
لکل حسنت ثواب
ہر اچھائی پر ثواب ہے.
لکل سیئات عقاب
ہر برائی پر عقاب ہے.
لکل اجل کتاب
اور ہر وقت کے لیے ایک دیوار میں مرقوم ہے. ہر کام کے لیے کہ کتنا وقت اس کے پاس ہے.
و بعد فرمود لابد لک یا قیس من قرین تو یہ دوست نہیں ہے.
یہاں تک پیغمبر نے فرمایا کہ اے قیس تم اکیلے نہیں ہو اس سفر میں، تمہارے ساتھ ایک قرین ہے، ایک ساتھی ہے. وہ قریب تم جب مر جاؤ گے، تمہیں دفن کیا جائے گا، تو تمہارا قریب بھی تمہارے ساتھ ہوگا.
یاد رکھو،
یاد رکھو، کوشش کرو کہ تمہارا وہ قریب اچھا قریب ہو، اور اس کا بنانا تمہارے ہاتھ میں.
ان قرین حضرت جدا نہیں ہے،
اس لیے کہ یہ قرین تم سے کبھی جدا ہونے والا نہیں. جہاں تک اچھا قرین بناؤ گے تو یہ اچھا تمہارے ساتھ رہے گا.
اگر دوست خوبی ہوشے کہ خو چیک بھی کنی،
یہ
اکرمک در روایت
کہ تم ایسے قرین کو بناؤ کہ اس سفر میں عالم برزخ میں وہ تمہیں اکرام کرے.
تو با اون قرین ایک زندگی کرامتانه در اون عالم دارد.
اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ برزخ میں تم ایسی زندگی گزارو گے کہ جیسے کریم لوگ زندگی گزارتے ہیں، جیسے اب وہ تمہارا اکرام کرے گا.
یادت باشے ان کریم قرین تولیدی خودت ہے.
یہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے، یہ قرین کریم جو تمہارا اکرام کرے گا یہ تمہارا اپنا پروفیکٹ ہے،
تولیدی خودت ہے. و اگر چنانچه نه لعیم باشه اسلمک تو رو به اسارت میگیره، تسلیم خودش میکنه، هر جای هر کاری که بخواد باهات بکنه میکنه.
لیکن اگر یه قرین قرین کریم نه هو بلکه یه قرین لعیم هو، تو وہ تمہیں اسیر بنا دے گا.
این یه روایت، اینو بگذارین، توضیح دادیم در هفته قبل. روایت دوم، یک کتابی داره مرحوم صدوق و طایفه به نام صفات شیعه. این کتاب باید کتاب مطالعه هر روز ما باشه. صفات شیعه
مرحوم شیخ صدوق که جمله القاب صدوق الشیعه میگه، اس بزرگوار کی ایک کتاب ہے صفات الشیعہ. آپ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ ہر شیعہ کو اس کا مطالعہ کرنا چاہیے.
آدرس شیعہ بودن رو صدوق در این کتاب داده.
شیعہ کی خصوصیتیں، شیعہ کی نشانیاں، شیعہ کی علامتیں اس میں بیان ہوئی ہیں. کون شیعہ ہے، کیسا شیعہ ہے،
این غیر از ہمون آدرس های قرآنی چیز دیگری نیست.
اور جو اوصاف اور جو نشانیاں مرحوم صدوق نے بیان کی ہیں وہ نشانیاں اور اوصاف قرآن سے ہٹ کے نہیں ہیں.
مرحوم مجلسی از کتاب صفات الشیعہ ایک کتاب دیگه مرحوم صدوق داره، مصادره الاخوان، اینم خیلی زیباست. مصادره الاخوان
شیخ صدوق کی ایک خوبصورت کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے مصادره الاخوان، یعنی بھائیوں کے ساتھ صادقانہ روابط.
خب دل کرنگی یہ کتاب داره، آئین دوستی آوی
دل کرنگی کی بھی کتاب ہے دوستی کے حوالے سے، یعنی دوستیابی کے اصول یا دوستیابی کی آئین.
مرحوم صدوق مصادره الاخوانش آئین برادریابی است.
دیل کارنگی کی کتاب جو ہے وہ دوستیابی کے حوالے سے ہے. مرحوم صدوق کی کتاب برادریابی کے بارے میں، برادر دینی کے ساتھ صادقانہ تعلقات.
مرحوم مجلسی از صفات الشیعہ یہ روایت نقل میکنه،
نقل مرحوم شیخ مجلسی نے صفات الشیعہ سے ایک روایت نقل کی ہے
که بعد از فتح مکه نبی اکرم بالای کوه قرار گرفت.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
فتح مکه کے بعد ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پہاڑی کی چوٹی پر گئے،
کوہ صفا مشرف بر کعبه، جمعیتم دارم نظاره میکنم، حالا باید بحث از فتح مکه، پیروزی، جشن، سرور اینها باشه دیگه ها. اما اونجا پیغمبر اینچنین عمل نکرد.
ابھی ابھی مکہ شہر فتح ہوئی ہے اور جو منکرین تھے وہ تسلیم ہو چکے ہیں، اور ایسے میں پیغمبر اکرم کوہ صفا کے اوپر تشریف لے جاتے ہیں. عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ فتح کے بعد جیت کے مثلا ترانے گائے جاتے ہیں، فتح کی خوشیاں منائی جاتی ہیں، اور آئندہ کے حوالے سے لائے ہیں عمل بیان کیا جاتا ہے، خوشیاں ہوتی ہیں بہرحال. تو لیکن پیغمبر نے ان میں سے کچھ نہیں کیا.
یعنی بنی ہاشم، بنی طالب، بنی عبد المطلب با پیروزی وارد مکه شدن و دیگر قبائل تحت اشراف حکومتی اونها قرار گرفتن.
یعنی یہ کہ بنی ہاشم، بنی عبد المطلب، بنی طالب یہ سب فاتح کی حیثیت سے مکے میں داخل ہوئے ہیں، اور ان کے جو سیاسی دینی رقیب تھے وہ شکست خوردہ ہیں اور مفتوح کی حیثیت سے وہ موجود ہیں. ایسے حال میں پیغمبر اکرم کوہ صفا پر تشریف لے گئے.
حالا باید چی بگه؟ بگه جشن بگیرید؟ نه، اینجا خطر رو گویزد میکنه.
یہاں پیغمبر اکرم نے جشن کا پیغام نہیں دیا، بلکہ آئندہ آنے والے خطرے کے بارے میں آگاہ کیا.
فرمود بنی ہاشم و بنی عبد المطلب جمع بشن.
حضرت نے فرمایا بنی ہاشم، بنی عبد المطلب جمع ہو جائیں.
همه جمع شدن، مردم هم دارن نگاه میکنن.
لوگ دیکھ رہے تھے کہ بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب اکٹھے ہو گئے.
ببینید چه کرده. فرمود انی رسول الله علیکم، من پیغمبر خدا برای شما.
حضرت نے گفتگو کا آغاز کیا اس طرح سے، فرمایا میں خدا کی طرف سے آیا ہوا وہ رسول تمہارے لیے.
انی شفیق علیکم،
اور میں تمہارے اوپر مشفق ہوں.
تو اینجا بده همه یا تقولوا ان محمدا منا، مبادا دایره انتصاب من رو چماق کنید بر سر دیگران.
پیغمبر نے فرمایا دیکھو خبردار، میری طرف تمہارا جو انتصاب ہے اس انتصاب کو ہتھیار کے طور پر دوسروں کے مقابلے میں استعمال نہ کرنا. یہ نہ کہنا کہ پیغمبر ہمارے ہیں.
فَوَاللَّهُ مَا أَوْلِيَائِي مِنْكُمْ وَمِنْ غَيْرِكُمْ إِلَّا الْمُتَّقُونَ. یادتون باشه.
فرمایا قسم خدا کی، قسم کے ساتھ حضرت نے یہ یاد کیا کہ خدا کی قسم تم میں سے یا تمہارے علاوہ کسی اور قوم میں سے میرا کوئی ولی نہیں ہے، جو ولی ہے وہ وقی ہے کہ جو تم میں متقی ہو.
فلا اعرفکم یوم القیامہ تحملون الدنیا علی رقابکم. اگر دنیا زده در روز قیامت به سراغ من آمدید من شما رو نمیشناسم.
فرمایا که اگر تم دنیا میں تو میرے رشتہ دار ہو، تم بنی عبد المطلب، بنی طالب، بنی ہاشم میرے رشتہ دار ہو، مجھ سے تمہاری نسبتیں ہیں، لیکن اگر دنیا زدہ ہو کر عالم آخرت میں آ جاؤ گے تو میں تمہیں نہیں پہچانوں گا. تم کون ہو؟
شماها با وضعیت آنچنانی بیایید و یحملون بیعت الناس یحملون الاخره، دیگران بیایند با کولباری از متاع آخرتی. من اونا رو میشناسم، شما رو نمیشناسم.
اگر عالم آخرت میں تم لوگ اس طرح سے آجاؤ کہ از قبیل زاد تقوی، تو شے تقوی میں سے کچھ بھی تمہارے پاس نہ ہو، جبکہ دوسرے لوگ اپنے ساتھ زیادہ آخرت بہت سارا لے کے آ جائیں گے تو میں انہیں پہچانوں گا تمہیں نہیں پہچانوں گا.
مردم بدانی در پیشگاه خدا ای بستگان من، ای خاندان من، اگر دنیایی وارد شدید اعلی طولت من معذرت میکنم، میگم هیچ ارتباطی بین من و اینا نیست. ان لی عملی و لکم عملکم.
اس کے بعد فرمایا دیکھو دنیا زدہ ہو کر تم قیامت میں آ جاؤ گے تو میں تم سے معذرت چاہتا ہوں، میرا تم سے کوئی ربط وہاں پر ہوگا نہیں، میرے لیے میری آخرت ہے اور تمہارے لیے تمہاری اپنی آخرت ہے.
انتصابات نمی تواند دکان تمرد از فرامین الهی باشه.
فرامین الهی سے بھاگنے کے اسباب میں انتصاب شمار نہیں ہوتا ہے، یعنی انتصاب کے ذریعے سے کوئی بھی بشر فرامین الهی سے بھاگ نہیں سکتا ہے، بھاگے گا تو انتصاب ختم.
تحصل الہ و انت تظہر حقه.
خدا کی نافرمانی کرتے ہوئے تم خدا کے محب ہونے کا ادعا کرتے ہو.
اول امری فی الفعال بدیر، اول امری فی الفعال بدیر. عجب کار عجیب و غریبیه. لو کان حکم که صادقا لاطعت.
اگر راست میگی اطاعت میکنی.
ان المحب لمن یحب حبیب مطیعو.
کہ اگر تم خدا کی محبت کا جو اختیار کرتے ہو اس اختیار میں تم سچے ہوتے تو تم اس کی اطاعت کر لیتے، اس لیے کہ حبیب یعنی محب محبوب کا مطیع ہوتا ہے. ایسا کہتے ممکن ہے کہ آپ جس کے عشق میں گرفتار ہیں وہ آپ سے کچھ چاہے اور آپ نہ کریں.
چرا دروغ میگیم؟ چرا؟ ان المحب لمن یحب مطیع.
یہ خاصہ یہ محبت ہے، محبت کی کشش کا لازمہ یہ ہے کہ عشق رکھنے والا اپنے معشوق کا مطیع ہو.
پس در برزخ و قیامت انتصابات مطرح نیست.
پس برزخ میں اور قیامت میں انتصابات کے ذریعے سے کام نہیں چلایا جا
سکتا.
جو کچھ میں نے کیا ہے وہ میرے ساتھ ہے اور جو کچھ تم نے کیا ہے وہ تمہارے ساتھ ہے وہاں پر.
یہ بحث آپ فوراً تمام کریں. پس یادتون باشه انتصابات کاری نیست، آنچه که آوردی دخیله.
بحث اول تمام اور اس بحث کا خلاصہ یہ ہوا کہ قیامت میں انتصابات کرامت نہیں ہے بلکہ عمل ہے جو متجلی ہوتا ہے.
سؤال مسئلہ دوم، آقا نحوه عذاب و تعذیب در قیامت چگونه؟
دوسرا مسئلہ قیامت
برزخ،
برزخ میں عذاب کس طرح کا ہے
و عذاب روحی کافران چگونه،
اور وہاں پر کافروں کو خدا نے جو عذاب مقرر کیا ہے.
آیا خدا در اونجا یک آتشی برمی افروزد و یک بساطی را می اندازد و بنده در این قبر رو باید باز کنم آتش رو ببینم اینه؟
کیا خدا نے وہاں فیول جمع کر کے اس سے آگ لگا کے اس بندے کو قبر کا دروازہ کھول کے کھینچ کے لے جا کے اس آگ میں ڈال دیا جائے گا، ایسا ہے؟
یا نه مسئله چیز دیگری، این آتش چیست؟ این سوزندگی چیست؟ آیا انواع و اقسام داره یا نه تو برزه؟
آب کا تذکرہ تو ہوئی، تو یہ آب کیا ہے؟ اور آب میں جلنے کا بھی ذکر ہے، یہ جلنا کیا ہے؟ اور اس کی مختلف قسمیں کیا پائی جاتی ہیں یا سب یکساں ہیں؟
چجور میشه درک کنیم؟ چجور میشه بفهمیم؟
تو اس کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟
آتش فرا با آتش عذاب چه فرقی داره؟
جدائی کی آگ اور جلانے والی آگ میں کیا فرق ہے؟
آیا این آتش از درون خود منه یا از جای دیگر؟
یہ جو آتش فراق ہے مثلا یہ کہیں اور سے لا کے مجھے اس میں جلا دیا جاتا ہے یا یہ کہ آتش فراق میرے اندرون میں ہے جو مجھے جلا رہی ہو؟
برا تحقق آتش دو چیز میخواییم، آتش زنه، آتش زنه و کبرید و ماچس آتش گیرنده. این دو تا چه فرقی دارن با هم؟
اچھا آگ محقق ہونے کے لیے دو اسباب چاہیے، ایک عامل ایک قابل. ماچس عامل ہے اور جس کو آگ لگتی ہے وہ قابل ہے. کوئی آگ لگائے اور کوئی اس آگ کو قبول کرے تو آگ وجود میں آتی ہے.
عزیز من، در برزخ و قیامت ہم آتش زنه هستی، ہم هیزم، هر دو خودتی.
میرے عزیز، عالم برزخ میں ماچس بھی تم خود ہو، فیول بھی تم خود ہو.
آتش از درون خودته.
وہ ماچس کہیں اور سے لائی نہیں جائے گی، تمہارے وجود کے اندر ہے.
از درون جانتے کہ رفتے ان طرف.
یہ تمہارے وجود کے اندر ہے کہ جو تمہارے ساتھ وہاں پہنچی ہے یہ ماچس.
پاسخ به این سوال در روایاتی آمده.
اس سوال کا جواب ایک روایت میں یا کچھ روایات میں آیا ہے.
من یہ دونا کی براتون بکنم
ان روایات میں سے ایک روایت میں پیش کنم.
این روایت رو مرحوم علامه امینی در جلد هشتم القدیر نقل کرده.
مرحوم علامه امینی نے الغدیر کی آٹھویں جلد میں اس روایت کو ذکر کیا.
خوب گوش کنید
توجہ کے ساتھ.
در زمان خلیفه سوم جناب عثمان بن عفان،
تیسرے خلیفہ عثمان بن عفان کے زمانے میں
مردی آمد سراغ
ایک مرد عثمان کے پاس آیا.
و به یدهی جمجمت الانسان میت،
جمجمه یک انسان مرده را آورده.
اور یہ خلیفہ ثالث کے پاس آنے والے شخص کے ہاتھ میں ایک مرے ہوئے انسان کی کھوپڑی تھی.
دست گرفته فقال بانکم تزعمون النار یعرض علی هذا. شما ادعاتون اینه که آتش بر این جمجمه افروخته می شود.
اس آنے والے نے یہ سوال کیا، تمہارا یہ اعتقاد ہے کہ اس مرنے والے کے سامنے صبح و شام آگ، یعنی اس مرنے والے کو صبح و شام آگ کے سامنے پیش کیا جائے گا، یعنی اس کھوپڑی کو؟
وَأَنَّهُ يُعَظَّمُ فِي الْقَبْرِ.
تمہارا اعتقاد یہ ہے کہ مردہ قبر میں عذاب پاتا ہے، اگر ایسا ہے تو یہ تمہارے ہاتھ میں.
جناب خلیفہ وَأَنَا قَدْ وَزَعَتُ يَدِي فَلَا أَحِسُّ بِهَا حَرَارَةَ النَّارِ. من که دستم بر اینه اصلا حرارتی نمیشنوم.
جناب خلیفہ، تم مسلمانوں کا اعتقاد یہ ہے کہ مرنے والا اگر کافر ہو تو اسے صبح و شام آگ کے سامنے کیا جائے گا اور وہ چلے گا. یہ دیکھیے کھوپڑی میرے ہاتھ میں ہے، نہ کوئی آگ لگی ہوئی ہے اور نہ میرے ہاتھ میں کوئی آگ کا احساس ہے. حضرت خلیفہ خاموش ہوئے.
و ارسل الی علی ابن ابی طالب المرتضی یستحضره.
تو برد علی رو گرد.
کہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے پاس بھجوا دیا اور کہا کہ اس مشکل کا حل ان کے پاس ہے، ان کے علاوہ اور کسی سے یہ حل ہوگا نہیں. مدد ہوا ہے.
فلما اتاه وهو في ملء من يومئذ من اصحابه.
حضرت تشریف لائے ایک اصحاب کی جمعیت کے ساتھ.
فقال للرجل اعد المساله فاعادها.
حضرت تشریف لائے، تشریف لانے کے بعد کہا کہ کون ہے وہ سوال کرنے والا؟ کہا یہ، کہا تم اپنا مسئلہ دوبارہ پیش کرو، کیا کہنا چاہتے ہو؟
تو یا ابا حسن اچھے بیٹھ رہا چھو.
خلیفہ نے تقاضا کیا کہ ابا الحسن اس کا ایک ایسا سوال ہے ہم سے جواب نہ ہو سکا، آپ ان کو جواب دیجیے.
اور اینجا امیر المومنین میبینه یه ماش جهال نشستن بی سواده نشستن نمیتونه که بیاد برهان تجرد روح و بهشون
بگه. اب حضرت امیر المومنین کے لیے مشکل یہ ہے کہ وہ معاشرہ دانشوروں کا معاشرہ نہیں ہے کہ ان کے سامنے تجرد روحی کے ذریعے سے اس مسئلے کو ثابت کرے.
نمیتونه بی اینجا بیاد برهان تجسم عمل رو براشون بگه،
اور تجسم عمل کے راستے سے بھی جواب نہیں دیا جا سکتا ہے.
یکی از مشکلات در زمان پیغمبر اکرم همین بوده که پیغمبر هر چی که گفته خودش گفته، سوال ازش نکردن، یه سوال پیدا نمیشد.
این بزرگوں کے لیے مشکل مسئلہ یہ تھا کہ وہ معاشرہ نابالغ تھا، جاہل معاشرہ تھا. حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ فرمایا ہے ان کے فرمائشات اب خود ہیں. ایک کوئی ایسا عقل مند انسان ہمیں نظر نہیں آتا ہے جو پیغمبر سے کسی مشکل مسئلے کے بارے میں اچھا سا سوال کیا ہو اور پیغمبر نے اس کا جواب دیا.
اکثر سوالات از امیر المومنین چند نفر رہتی،
اور اگر کوئی سوالات ہوئے ہیں تو وہ سوالات حضرت امیر المومنین کی طرف سے ہیں. اس کے علاوہ اور کوئی قابل اعتماد سوال نہیں ہوا ہے.
جامعه بی سوال جامعه غیر متکامل ترقی علمی نداره.
وہ معاشرہ کی جس میں سوالات نہیں اٹھتے ہیں وہ خواب کا معاشرہ ہے. وہ معاشرہ کی جس میں علمی سوالات نہیں اٹھتے ہیں وہ غیر متکامل معاشرہ ہے، ابھی نابالغ ہے فکری اعتبار سے. اور وہ معاشرہ کی جس میں سوالات نہیں اٹھتے ہیں وہ ترقی نہیں کر سکتے ہیں.
جب جامعہ باید نقادی رایج باشے
کہ معاشرے میں نقادی یعنی باتوں کو توڑ کے اصل کو نکالنے کی قوت ہونی چاہیے
تو قوت تفکر بالا بره،
تاکہ اسی نقد کے نتیجے میں
تو مسائل اجتماعی، تو دیگر مسائل، تو مسائل معرفتی باید سوال باشه نقد باشه.
مختلف مسائل میں، معرفت کے مسائل میں، اجتماعی مسائل میں، سیاسی مسائل میں، اقتصادی مسائل میں سوالات اٹھنے چاہیے، باتوں کو توڑنا چاہیے اور کھرے کھوٹے کو الگ کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے. اگر یہ ہوگی تو معاشرہ آگے بڑھ جائے گا.
اور امیر المومنین بخواد به این مرد جواب بده،
تو حضرت نے جواب دیا.
فقال علی علیہ السلام ایتونی بزندن و حضر چخماق رو شما هم چخماق میدید چخماق؟ آها، سنگ سفیریست که بیابان روان این رو پیدا میکنن در شب به هم میزنن آتش درست میکنن.
شاید چخماق میکرد جو نمیم کہ ایک لوہے، ایک خاص قسم کا لوہا ہوا تھا، اس سے ایک پتھر کو رگڑنے سے آگ پیدا ہو رہی ہے، اس کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں. تو وہ چخماق اور کہا کہ اتنی پہ
زنادن بہتر زنادن عربش کے زنادن
کہ وہ ایسا لوہا اور پتھر لیا ہوں.
اینو بہتن بگم خیلی چیز جالب ہے. ببینید در قرآن یه آیه هست در سوره یاسین، الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا. اینو یادتون باشه، الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا.
سوره مبارکه یاسین میں ایک آیت ہے، آپ نے بھی پڑھی ہے، کہ وہ ہے جس نے ہرے درخت میں آگ ایجاد کیا. یہ کیا مطلب ہوا اس کا؟
درخت سب آتیت میزنه.
کیا مطلب ہوا اس کا؟
دو تا درخت در عربستان و مناطق گرمسیری اون منطقه هست، یکیش اسمش عرفان، یکیش مرف یا مرف، که با به هم زدن شاخه های این درخت آتش درست میشه. در درون این درخت انرژی نهفته شده، میزنه آتش درست میشه.
عرفان و مرخ یا مرف یه دو درخت هست، حجاز میں پائے جاتے ہیں. میں نے پرانا نام استعمال کیا نا، عربستان سعودی میں پائے جاتے ہیں کہ صحرا میں. تو اس کی ایک خصوصیت یہ ہے ان دو درختوں کی، ان کی دو ٹہنیوں کو کاٹ کے ایک ٹہنی کو دوسری ٹہنی سے رگڑ دو تو آگ پیدا ہو جاتی ہے.
اور دس نظر پہ ان درخت
ہر شاخوں میں، ہر شاخوں میں آگ پیدا ہوتی ہے. شاخ ہے مگر اس کے اندر انرجی ہے. ان آنکھوں سے اس انرجی کو دیکھا نہیں جا سکتا ہے، لیکن ہے. تو آپ اس کی شاخ کو پکڑیں گے تو کیا اس میں آگ ہے؟ کسی کو جلائے گی؟
فرمود زند و حجر بیارے
آوردہ.
بہرحال حضرت نے طلب کیا کہ ایک لوہا اور اس کے لیے جو مخصوص پتھر ہوتا ہے وہ لایا جائے.
رجل سائل و دیگران دارن نگاه میکنن علی چه میکنه.
لایا گیا اور وہ سوال کرنے والا بھی دیکھ رہا ہے، خلیفہ بھی دیکھ رہا ہے، دیگر لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اب علی اس کے ذریعے سے کیا کرنے والے ہیں اور یہ جواب کیسے بنے گا.
امیر المومنین خواہش نیست و مجبور ہے.
فرماتے ہیں کہ علی کا کام یہ نہیں ہے. علی اعلیٰ درجے پر برہان کے ذریعے سے بات کو ثابت کر سکتے ہیں، لیکن اب کیا کریں کہ معاشرہ ہی لائق نہیں ہے،
چارے ہی کا انکار نہ کرے.
اور آپ علی مجبور ہیں کہ جواب اس طرح سے دیں، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں.
ان سنگ و زند رو به هم زد، آتش درآمد.
حضرت نے اس لوہے پر پتھر کو رگڑا، آگ پیدا ہو گئی.
ثم قال للرجل ضع يدك على الحجر فوضع عليه.
پھر حضرت نے اس سوال کرنے والے کو قریب بلایا، کہا کہ اس پتھر پہ ہاتھ رکھو ذرا.
دست تو بگذار بر این زند، گذاشت گفت داخل.
کہا کیا یہ گرم ہے؟
آیا تم حرارت احساس میکنی؟
تم نے کسی حرارت کو احساس کیا؟
حرارت احساس میکنی؟ نه،
اما در درون این حرارت ہے.
کہا نہیں، لیکن تم نے دیکھا کہ اس میں حرارت ہے.
تو نمبینی بشر در درون جانت آتش، تو نمبینی.
حضرت نے فرمایا آگ ہے اس میں، اور ابھی تم نے دیکھا، یعنی میں نے جب اس کو رگڑا تو آگ اس سے نکل گئی، جبکہ اس ہاتھ لگانے سے اس حرارت کو، اس آگ کو احساس نہیں کیا جا سکتا ہے. بشر تمہارے وجود کے اندر آگ ہے.
الان آتشی، الان.
ایسا نہیں کہ مرنے کے بعد کوئی آگ تمہیں جلائے گی، بلکہ اسی دنیا میں ابھی بھی آگ ہو تم.
ہمچنانی کہ آتش در دل و سنگ در جان تو ہم ہاتھ نہیں فهمید.
جس طرح سے اس پتھر میں آگ پوشیدہ ہے، اسی طرح سے تمہارے اندر بھی آگ ہے، تمہیں خبر نہیں ہے.
الان داری آتش میخوری. اونایی که اموال یتاما میخورن یا کنون فی بطون هم نارا این بابا جزاف نیست.
قرآن نے کہا ہے اور سچ کہا ہے کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں، انما یا کنون فی بطون هم نارا
بس بس یسلون سعیرا غیرت انہیں
الان در آتش میخورے.
اس کے بعد اس آیت میں ہے کہ پھر انہیں سعیر کی طرف لے جایا جائے گا، وہ بعد کا مرحلہ ہے. لیکن جب یہ کھا رہا ہوتا ہے تو اس کی، یعنی اس کھانے کی ملکوت اور واقعیت جو ہے وہ آگ ہے.
آتش از درون جان میپرسه چجور عذاب میشن، اونجا تجلی میکنه، وقت میبینی داری میسوز.
وہ آگ کہ جس کا تمہیں یہاں احساس نہیں تھا، عالم برزخ میں جانے کے بعد وہ آج متجلی ہو جائے گی.
یک آیه براتون، چند تا آیه براتون بخونم ببینید میخوام ما براتون معنا کنم. کلا لینبذن فی الحطمه و ما ادراک ما الحطمه نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، اون آتشی که بر جان میفته. اینو معنا میکنم براتون یواش یواش، خوب گوش کنید، خوب گوش کنید
که
حطمه چیه؟
حطمه که برای ما قرآن نے کہا کہ حطمه کیا چیز ہے؟
حطمه آتشی است که بر دل چیره میشه.
حطمه
بر جان چیره میشه.
حطمه آگ، اس طرح کی آگ نہیں ہے جیسے دنیا میں ہے جس کا کام ظاہر کو جلانا ہے. حطمه وہ آگ ہے جو باطن قلب کو جلا دے.
آتشی که بر جان میفته، عجب، آتش بر جان هم داریم؟ بله داریم، همین حطمه.
حطمه وہ آگ ہے کہ جو جان کو جلا دے.
آتش تو جان ہے، اما اونه که بدن انسان کافر می سوزه جانش هم داره می سوزه.
جس طرح سے یہ کافر کا بدن جل جائے گا، اس کی روح بھی جل جائے گی، اس کا قلب بھی جل جائے گا.
داره می سوزه، داره آتش می کشه، بدنش با نار ظاهری، با وقود ظاهری،
بدن
قلب و روحش با وقود باطنی. همین طور
بدن جلے گا وقود کے ذریعے سے، چونکہ اس کا بدن فیول ہے جہنم کے لیے، اس لیے وقود ظاہری کے ذریعے سے اس کا بدن جل جائے گا اور اس کا قلب جل جائے گا حطمہ کے ذریعے.
میخوام یه خود مسئله واضح تر بشه. ایقاد و استیقاد، این دو تا یادتون باشه، یعنی آتش روشن کردن.
یه دو لفظ یاد کریم، ایک ایقاد، ایک استیقاد. ایقاد یعنی جلانا، استیقاد یعنی جلانا کو قبول کرنا،
وقود یعنی اشتعال، آتش گرفتن،
اور وقود یعنی جلنا، مصدر.
وقود یعنی ما توقد و بهنا، آتش زنه.
وہ ایقاد تھا، اب ایک اور لفظ وقود. وقود یعنی فیول، وہ چیز کی جو آپ کو قبول کرتی ہے، آپ کو پکڑ لیتی ہے، اس کو کہتے ہیں وقود. لکڑی مثلا، لکڑی، پیٹرول، گیس.
عزیز زنان، ہم وقودی، ہم وقودی، ہم ایقا.
میرے عزیز
زنان، میں کفرم، کفرم میگم شوانے میگم علیہ
کہ کفار وقود بھی ہیں، وقود بھی ہیں، ایقاد بھی انہی میں ہے اور استیقاد بھی انہی پر ہے.
عجیبه ها، اینا خیلی توضیح میخواد، ما داریم رد میشیم ها. خب
یک نار ظاهری داریم که من وقودشم، یک نار باطنی داریم.
من که میگم به عنوان میمونه افغان کافر هست، من مهندس دارم،
خوب بودت میدرسونه
انشاءالله، انشاءالله
که جان من وقودشه.
وقود فیول، فیول کوئی اور چیز نہیں ہے. دنیا میں آگ لگانے کے لیے لکڑیاں جمع کی جاتی ہیں، وہاں پر کوئی لکڑیاں جمع نہیں کی گئی، خود انسان کا بدن ہی وقود ہے.
وقت جامع بین نار ظاهری و نار معنوی میشه وقود و حناس، چون انسان مرکب از جسم و جانه.
بتا دیا که ظاہری بدن کو جلانے کے لیے وقود ہے اور دل کو جلانے کے لیے حطمہ ہے، لیکن دونوں کا مجموعہ اگر دیکھو تو ناس، ناس خود فیول ہے، اس کا ظاہر بھی جلے گا اور اس کا قلب بھی جلے گا.
آبا منشأ این دو آتش چیه؟
برا کافر بدن قید میکنه.
منشأ این دو آتش چیه؟ آتش ظاهری و آتش باطنی، منشأش چیه؟
اچھا، کافر کا بدن وقود سے جلے گا، وقود سے، اور ایقاد اسی بدن کو ہونا ہے، اور اس کا का कल्प के लिए होतमा है, इसका मंशा क्या है, किस चीज की वजह से ये आग पैदा हो गई?
عقائد ناپسند اوصاف ناپسند که مربوط به جان این منشأ و نار باطنی
یادم بسوزه. آگ کہاں سے پیدا ہو گئی؟ اس کافر کے لیے اس کے ظاہر کو جلانے والی آگ اور اس کے قلب کو جلانے والی آگ کہاں سے پیدا ہو گئی؟ یہ آگ کوئی اور چیز نہیں ہے، اس کے باطل نظریات ہیں، برا اخلاق ہے، ناپسندیدہ کردار ہے، یہی چیزیں آگ ہیں.
آنچه که داری از بخل و حسد و چه میدونم عقاید باطله و اینها، اینها میشه آتش باطنی. بله، با آنچه از گفتار و رفتار و کردار بیرونی داری او باعث آتش باطنی.
فرمایا که جو آپ کے کافروں کے جو باطل عقائد ہیں اور ان کے نفس کے اندر جو اوصاف ذمیمہ مخفیہ ہیں، ملکات مخفیہ، یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو خوتمہ ہے قیامت کے لیے، اور جو کچھ وہ آشکارا طور پہ کہتے رہے ہیں اور ظاہری طور پہ عمل انجام دیتے رہے ہیں، بد کرداری اور برے اقوال، یہ وہی ان کے لیے وقود ظاہری ہے کہ جس کے ذریعے سے ان کے بدن کو جلایا جائے.
پس آن کسی که کافری که وقود نار است هم خودسوز است هم آتش افروز.
پس یہ کافر آتش افروز بھی ہے، یعنی آگ جلانے والا، اور خودسوز بھی ہے، یعنی آگ کو قبول کرنے والا.
این معنیش نفس کے دیگر آتش ها نیست،
یعنی ایقاد بھی ہے، استقاد بھی، خود اسی میں ہے. اچھا، اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ کوئی اور آگ نہیں ہوگی، نا، ہم اس کی نفی کرنا نہیں چاہتے.
آہان نور و نلالو رو شنیدی؟ اون که تصویر میکنی اینجا نار و نلالو.
آپ نے نور و ملانو سنا ہے نا، ایک نور کا ذکر کرنے سے باقی انوار کی نفی تو نہیں ہوتی، اور بھی انوار ہے. اسی طرح اس کا برعکس بھی ہے، پورے لوگوں کے لیے نار و ملا نار بھی ہے. ہم نے تو یہ اس آگ کا ذکر کیا جو ان کے وجود میں ہے، اور بھی آگ ہیں اس کے علاوہ.
بس عذاب در قبر چی شد؟
آیا این جمجمه داره میسوزه؟
گفت نه، زند و حجر بیاری، درخت است تو عربستان، من الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا.
بله،
پس عذاب قبر کافروں کے لیے، کافر جو قبر میں عالم برزخ میں جلیں گے، اس جلنے سے مطلب کیا ہوا؟ خود ان کے وجود کے اندر آگ ہے. اس حوالے سے وہ صاحب الغدیر کی پیش کردہ روایت کہ ایک سائل نے خلیفہ ثالث سے سوال کیا، حضرت امیر کو بلوایا گیا، انہوں نے جواب دے دیا اور اس لوہا اور پتھر کے ذریعے سے جواب دے دیا، اور عربستان سعودی میں پائے جانے والے وہ درخت کہ جن کی ایک کہنی کو دوسری کہنی سے رگڑ دے تو آگ پیدا ہو جاتی ہے، اور قرآن کی وہ آیت، یہ سب چیز آپ کے ذہن میں ہے. اب کچھ تذکرات جو میں نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کے سامنے پیش کروں گا.
فعالیت آری، کوشش آری، پول به دست آوردن آری، ہمیں آری یا تم بجے.
اچھا، مرنا ہے، عالم برزخ میں ہمیں جانا ہے، وہاں مثلا ہمارے اعمال متجلی ہوں گے، تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ابھی ہم سستی کریں.
والا ممکن ہے یہ پول در بیاد کہ من احترامش کنم ولو فاسد باشه،
اما تو دستگاه خدایی حرفا.
کہہ رہے کہ فعالیت کرو، تلاش کرو، پیسے حاصل کرو، اس سے میں منع نہیں کرتا ہوں.
ممکنه تو یه دادگاهی بدم، پول بدم، وکیلی رو بخرم، میشه
دنیا میں. لیکن یہ یاد رکھو کہ دنیا میں آپ اپنی حیثیت ظاہری کے ذریعے سے، اس پیسوں کے ذریعے سے پیدا کردہ اسٹیٹس کے ذریعے سے کسی کو مرعوب کر سکتے ہیں. کورٹ میں اگر آپ جائیں تو آپ فیصلے کو اپنے حق میں کرا سکتے ہیں، لیکن اس خالق حکیم عادل کے حضور میں جب آپ جائیں گے تو وہاں کے فیصلے کو ذرہ برابر چینج نہیں کر سکتے.
میشه پول رو در راه غیر خدا خرج کنم تا خودم رو معروف کنم؟ ذخیره میشه.
آپ پیسوں کو دنیا میں اپنے آپ کو دکھانے کے لیے، اپنی بڑائی ثابت کرنے کے لیے خرچ کر کے میڈیا میں آ سکتے ہیں.
میڈیا میں پھول بیچا ہے اجتماعی پیدا کرنا میشے.
پیسوں کے ذریعے سے اجتماعی شخصیت آپ بن سکتے ہیں.
یہ قیامت چنین نیست ما اغنا عنہما له وما کسب.
لیکن قیامت میں ایسا نہیں. ما اغنا عنہ ماله وما کسب. اس نے جو مال حاصل کیا ہے اور جو کچھ کمایا ہے وہ اسے قیامت میں بے‌نیاز نہیں کرے.
ان خطاب خدا سنا
اور یہ خدا کا خطاب ہمارے
بشتار خدا سنا
اور خدا کی طرف سے آئی ہوئی تنبیہ ہے ہمارے لیے.
وقت خودت میرے ان طرف تو عالم برزخ ما اغنا عنی مالیه حلک عنی سلطانیه. عجیبه.
اونجا خود اعتراف میکنی
دنیا میں خدا نے جو آپ کے لئے حقیقت واضح کیا ہے ما اغنا عنہ ماله وما کسب، وہاں جا کر خود اعتراف کرو گے کہ میرا مال مجھے بے نیاز نہ کر سکا.
داد بزنی ما اغنا عنی مالیه حلک عنی سلطانیه.
بعدا فقلو ثم من جحیم مسلو ثم مسیح زلزلہ تنظر سب اون ذراو ان فصلو.
مجھے میرے مال نے کوئی بے نیازی نہیں دی اور جو میرا میری قوت اور تسلط تھا وہ تسلط ابھی آج ناکام ہو گیا. پھر اس کے بعد یہ آواز آئے گی جس کو پکڑ لو گرفتار کر لو اور زنجیروں میں بند کر کے جہنم کی طرف لے جاؤ. یہ حالات اس کے سامنے آئے گی.
یہ آیه در قرآن نازل، یہ آیه بر پیغمبر اکرم نازل شد، یہ آیه بر پیغمبر اکرم نازل شد، خبر به فاطمه دادن بابا غش کرد.
حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت نازل ہو گئی اور اس آیت کا اثر یہ تھا کہ جناب فاطمہ زہرا کو خبر دے دی گئی کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد تمہارے بابا غشی کیا حال ہے. جناب فاطمہ زہرا نے پوچھا کہ کیا ہوا. جواب دینے والے نے کہا کہ ایک آیت نازل ہو گئی تھی.
لَهُمْ صَفْحَةُ عَبَّا وَلَا جَهَنَّمَ لِكُلِّ بَابٍ كَذَا. بگذاریم زهرای مرضی هم قشبه.
بله وہ آیت حضرت پیغمبر نے جناب زهرای مرضیه کے لئے تلاوت کی اور حضرت زهرا بھی قش کر گئی.
حالا اونا چه میبینم ما نمیفهمیم.
اس آیت میں وہ رکوع سے کاملہ کیا دیکھتے ہیں ہمیں نہیں معلوم جب تو ہمیں غش نہیں ہوتا ہے.
یا تم مشے ان سے کسی در ان عالم بدون اذن خدا خاری نہیں ہیچ کیا.
یہ یاد رکھیے کہ وہاں پر اذن خدا کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا.
از فرشتہ ہی ہیچ کر سکتے ہیں. جبرائیل و اسرائیل و میکائیل
ہمیں بھی کارن
مگر وہ انبیاء.
فرشتے بھی کچھ نہیں کر سکتے. جبرائیل ہو میکائیل ہو عزرائیل یہ بھی کچھ نہیں کر سکتے.
وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى.
کتنے ہی ایسے فرشتے ہیں آسمانوں میں کہ ان کو حق کا شفاعت نہیں. ہاں خدا جن کو اجازت دے دے وہ شفاعت کر سکتے ہیں. ان کے علاوہ کسی اور کو کوئی حق نہیں.
حضرت یعقوب به بچه‌هاش گفت ما اغنا عنکم من الله من شیء.
حضرت یعقوب نے اپنے بچوں سے کہا کہ خدا سے بے نیاز کرنے والی کوئی شیء نہیں ہے. کچھ نہیں ہے کہ جو آپ کو خدا سے بے نیاز کرتے. کوئی ایسی چیز نہیں.
همه چی کار خدا نصف شب برخیزی
سب کچھ خدایی ہے.
اینقدر برای زنان فعالیت میکنی باید رو بکنی وظیفه است وظیفه
بیوی بچوں کے لیے جو آپ تلاش کرتے ہیں کر لو وہ آپ کا وظیفہ ہے کرنا چاہیے لیکن اسی پر اکتفا نہ کرو
یہ آقای دیروز آمد اینجا دو تا خانم رو آورده بود و من گفت آقا پدر شوهر این خانم مردیه اصلا با خانمش حرف نمیزنه تو خونه و همه مشغول نمازه روزه چه میدونم چه او داشت برا من میگفت که من خوشم بیاد من حالم از او آقا به هم کن
آخر اینکه کل ایک صاحب کے ساتھ دو خواتین بھی تھی وہ آئے اور ان خواتین میں سے ایک کے شوہر کے بارے میں
یا آقای دیگر
بارے ایک اور صاحب نے ان خواتین میں سے ایک کے شوہر کے بارے میں زمین آسمان کے قلابے ملائے اور کہا کہ یہ زبردست آدمی ہے اور ایسے اہل عبادت ہے اور ایسا اہل سلوک ہے اور اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ بیوی سے بات کرے تو وہ اس کی تعریف کر رہے تھے آغا کہہ رہے کہ میری طبیعت خراب ہو رہی تھی اس کے بارے میں کہا اس کو کیا اچھا آدمی سمجھا جائے گا جس میں ذرہ برابر عاطفہ نہ ہو
نہ خیر در عین عاطفه داشتن عبد خدا بودن منافق با خدا داره بابا مخلوق خدا
عاطفہ رکھنا اپنے بیوی بچوں سے محبت رکھنا اب تو خدا ہونے کے ساتھ منافات نہیں رکھتا ہے آخر یہ بھی تو خدا کے بندوں میں سے ہیں لہذا خدا کے بندہ ہونے کے ناطے کم از کم آپ اس سے محبت رکھیں
من دو سا آیه رو برای تو میکنم تو همین زمین راجع به خانواده تو نمیخوام از خانواده بری بشید در این حال تعلقتون با خدا هم از دست بدید این دو تا آیه رو ببینید انما اموالکم و اولادکم فتنه و الله عنده اجرٌ عظیم امبالو
یہ آیت آپ کی سنی ہوئی ہے کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہیں اور جو کچھ خدا کے پاس ہے وہ اجر عظیم ہے
اینجا مذمت نیست فقط موجب امتحان ما
اچھا انما اولادکم و اموالکم فتنہ یہ فتنہ کے معنی ان کی مرمت نہیں ہے بلکہ یہ اسباب آزمائش ان کے ذریعے سے تمہاری آزمائش ہوگی یہ معنی
اما این که خوبه پرسون ارتباط دیگه آیه دوم یا آیه الذین آمنو این من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فحذروا اینجا
ایک اور آیت ہے
اینجا باید تحریز کرد
ایک اور آیت ہے اس میں ہے کہ اے اہل ایمان تمہاری بیویوں میں سے کچھ اور تمہارے اولاد میں سے کچھ
عدو لکم
تمہارے لیے دشمن ہیں خیال رکھنا غفلت میں نہ رہنا ان سے بچے رہو
اور ان چند سے تذکر جس کے بیشتر بود ولی وقت داره بیشتر
مسئله دیگر آقا
این بهشت جنتی چیه؟ بهشت برزخی چیه؟
اچھا ایک اور مسئلہ جس کا وعدہ کیا گیا تھا وہ یہ کہ پچھلے مسئلے میں سے برزخی بہشت کیا ہے
گفتیم بہشتی که جناب آدم درش بوده از بہشتای دنیا بوده یادتونه اون هفته روایت هم خوندیم
و اون از دنیا چون مقدمه دنیاست کما اینکه برزخ هم از دنیاست چون تتمه دنیا
یہ گزشتہ ہفتے کی باتیں آپ کو یاد ہیں حضرت آدم جس بہشت میں تھے وہ مقدمہ دنیا تھی وہ بہشت اور عالم برزخ تتمہ دنیا ہے لہذا دونوں دنیا کے حصے ہیں ایک مقدمہ ایک تتمہ
آہی آمدی بما بودی آپ بہشت عالم برزخ جہنم عالم برزخ آخی این کجا چیه تو قرآن آمده نیمده چطور همی تو میگی شما نامش چیه
یہ بہشت بردخی، دوزخ بردخی، جہنم بردخی یہ ہم سنتے رہے ہیں یہ کہاں پر ہے دنیا میں ہے کہیں اور ہے کیا ایڈریس ہے اس کا
الحمدللہ یہ بہشت عدن شریفی جنات عدن شریفی تو قرآن پوزی دیگه جنات عدن اللتی ویل رحمان عباده ویل غیر ہاں یہ
بہشت کہ اقسام میں بہشت کے ناموں میں ایک یہ نام بھی آپ نے سنا ہے جنات عدن بہشت عدن یہ کیا چیز ہے
این بهشت عدل مال قیامت نیست، مال برزخ. یادتون باشه
یه بهشت عدل برزخ که بهشت رو بهتیم.
پس نام بهشت عالم برزخ عدله.
یادتون باشه
پس برزخی بهشت که نام کیا ہوا؟ عدل.
چرا؟ چرا؟ چون در این بهشت هست روز هست، شب هست، ستاره هست.
چون که آثار حیات مادی، آپ کو یاد ہے نا پچھلے درس میں کہا تھا عالم برزخ میں کچھ آثار حیات مادی ہیں، وہاں دن ہے، رات ہے، مثلا سورج کا طلوع ہونا ہے، غروب ہونا ہے، یہ آثار وہاں ہیں. اور بہشت عدن میں بھی یہی آثار ہیں، اس لیے یہ برزخی بہشت ہے.
این جنن جن بهشت عدن درجه.
لیکن جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ بهشت عدن یکسان اور ینواخ نہیں ہے، اس کے درجات ہیں.
فرق میکنه
و چون فرق میکنه جنات و عدن.
چون که فرق رکھتے ہیں یہ بهشت، بهشت و بهشت فرق ہے، لہذا جنت و عدنین نہیں ہے، جنت و عدنین نہیں ہے، بلکہ جنات و عدنین ہے.
ود الرحمن عباده بالغیب انه کان وعده معتیا.
اور پروردگار عالم کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے وعدہ کیا گیا ہے، اور خدا اپنے بندوں سے جو وعدہ کرتا ہے وہ پورا کر لیتا ہے.
لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما. سراسر سلام است و سلامتی. حالا سلام معنیش چیه بمانه ها؟
اس جنات عدن میں رہنے والوں کے آثار میں سے، اور ایک اثر یہ ہے کہ وہاں پر بیہودگوئی نہیں.
ولهم رزقهم فيها بکرتن و عشیا.
بکرتن و عشیا وہاں پر اپنے پروردگار کی طرف سے صبح و شام رزق پاتے رہیں گے.
جناب
صبح و شام رزق
در قیامت و جنت او شد صبح و شام ندارید شما
در جنت الخلد صبح و شام.
اما جنت الخلد میں جو کہ جنت آخرت ہے وہاں صبح و شام کا تصور نہیں ہے.
جناب علی ابن ابراہیم بن حاشم،
علی ابن ابراہیم بن حاشم
در تفسیر
اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں
راجع به این آیه اینچنین می فرمائیں قال ذلک فی جنات دنیا قبل القیامه.
حضور نے فرمایا تصریح کی ہے کہ وہ جنت جنات عدن دنیا کی جنتوں میں سے.
فالدلیل على ذلك قوله بکرتا و عشیا.
انہوں نے اسی کو دلیل قرار دیا ہے. کیا دلیل ہے کہ یہ دنیا کی جنات میں سے ہے؟ آثار دنیا اس میں پائے جاتے ہیں. کیا آثار؟ صبح و شام ہونا.
قل بکرتا و عشیا لا تکن فی الاخرۃ فی جنات الخلد.
جنت الخلد میں صبح و شام نہیں ہے.
وقت اینجا مرحوم علی ابن ابراهیم لطافت به خلق فی جنات الخلد اونجا مرتبه.
جناب علی ابن ابراهیم نے ایک لطیف نقطہ یہ اٹھایا ہے کہ اس جنت کو بھی دو مراتب بتا دیا، جنات الخلد، جنت الخلد نہیں، یعنی وہاں پر بھی مراتب ہیں.
انما تكون القضاء والعشی فی جنات الدنیا. باز اون لوگ گفتیم که برزخ تتمه دنیا، یادتون باشه
فرمایا کہ غدا و عشی یعنی صبح و شام دنیا میں ہوتی ہیں،
جنات دنیا،
دنیا کی جنتوں میں پائی جاتی ہیں.
تنتقل ارواح المؤمنین الیہا فتتلو فیہا الشمس والقمر.
مومنین کی ارواح وہاں منتقل ہو جاتی ہیں، اور وہاں سورج کا طلوع ہونا غروب ہونا بھی ہے.
پس خسته شدید از این حرفا؟
پس بهشت در عالم برزخ مراتب داره.
پس عالم برزخ که بهشت که مراتب هست،
نام این بهشتم به مراتب عدنه.
اچھا یہ ان تمام مراتب سمیت اس بهشت کا نام عدن ہے.
این طرح در واضح میشه یا نه؟ از ما رو انشاءالله میبرم در یک جایی به نام انشاءالله جنت عرب، چون ما تو جنت عرب میریم تو جنت نمیریم. البته این رو بگم آقای رو خواب دیده بودم، از بزرگان از اهل ده.
این آقا کو خواب میں دیکھا گیا، وہ آقا بزرگوں میں سے تھے، بزرگان میں سے تھے، اہل دل شمار ہوتے تھے، اور اہل دل حضرات میں ایک بڑے مرتبے پر فائز تھے.
بیش کو خود ہم پیدانی را بھی بینی.
ان سے پوچھا گیا تھا کہ کیا وہاں پر تم اس ایک اور بزرگ کا نام لے کے کہا گیا، ان کو بھی آپ دیکھتے ہیں؟
بزرگ مجھے ایک محاسب اشن نہیں.
انہوں نے جواب میں کہا تھا کہ جہاں ہم ہیں وہاں پر وہ نہیں.
بعضی از موقع که ما رو احترام میکنن، دعوت میکنن به تو بالا تر، ایشون رو اونجا زیارت میکنن، جای ایشون اونجاست.
کبھی کبھی احتراماً ہمیں دعوت دے کر بلند مقام پہ لے جایا جاتا ہے، تو اس وقت ان سے ملاقات ہوتی ہے.
بله جنات عدن،
تو عالم برزخ میں جنات عدن ہیں، اور انشاءاللہ ہمیں بھی جنات عدن میں لے جائے گا
انشاءاللہ. بس انجا کے رفتی دعوت
مکنن انشاءاللہ. وہاں جانے کے بعد ایک دفعہ بھی اگر ہمیں ایسی دعوت میں اثر ہو جائے تو ہم ایک دوسرے کو دیکھ سکیں گے
انشاء. خب بگذاریم، حالا برای چی دارم این حرفا رو میزنم؟ جنات عدن مرتبه داره، اینم یک حرف داریم. ببینید خیلی تلگرافی رو نبرد میشیم ما
اشاروں میں گفتگو کر کے ہم گزر جاتے ہیں تفصیلات، تو
ما به دوستان گفتیم ارواح کافران رو، ملحدان رو، معاندان رو میبرن وادی برهوت یمن. اینو زیاد گفتیم. بعد گفتیم که جهنم عالم برزخ وادی برهوت یمن.
که آپ یہ کئی مرتبہ بتایا جا چکا ہے کہ کافروں اور ملحدوں اور مشرکوں اور منافقوں کی روحوں کو عالم برہوت میں لے جایا جاتا ہے، برہوت یمن، وہ جہنمیوں کی جگہ ہے.
یہ خود بیشتر از این باید توضیح بدیم تا معلوم بشه آدرسی جو پیدا کنیم که اون طرف نه.
تھوڑا سا اس کے ایڈریس سے آشنائی ہونی چاہیے تاکہ ہم غلطی سے ہمارا قدم اس طرف نہ پڑے.
یہ روایتی رو ابن عسیر در نہایت امیر المومنین نقل میکنے.
ابن عسیر نے اپنی کتاب نہایہ میں ایک روایت حضرت علی بن ابی طالب سے نقل کی.
شر رو بئرن فلعب برن، این تا اینجا یادتون باشه، شر رو بئرن فلعب برن.
ابن عسیر نے جو روایت نقل کی ہے وہ اس طرح سے ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ زمین پر پائے جانے والی کنوں میں سے بدترین کنواں برہوت ہے.
پس برہوت نام چاہی ہے.
اچھا اس روایت سے کیا ہاتھ میں آیا؟ بس برہوت ایک کنواں ہے، ایک ہال ہے.
برہوت کہ در سرزمین حضرموت در جنوب یمن واقع ہے،
اور یمن کے جنوب میں ایک علاقہ ہے حضرموت، وہاں پر واقع ہے.
پس برہوت شاہی
در منطقه حضرموت در جنوب یمن.
برهوت ایک غال ہے جو کہ یمن کے جنوب میں پائے جانے والے علاقہ جس کا نام حضرموت ہے وہاں پر یہ غال واقع ہے.
پر گرمترین جای دنیا یہ،
اور وہ دنیا کے گرمترین نقاط میں سے.
مارهای عجیب در اون منطقه بسیار،
اور اس ایریا میں بدترین سانپ پائے جاتے ہیں. ایسے ہی ہاں عالم مادہ ہی میں
بادهای طوفانی پر از شرک عرب و مشکن عجه در اونجا فراوان،
اور ریتیلے طوفان جو طوفان ریت بھی اڑتے رہتے ہیں، بدترین طوفان وہی پر اڑتے ہیں.
این شاه رو گفتن در روایت هم از که مرکز وجود مارها، عقربها، حیوانات موضی الا ماشاءالله، و کسی تا بهحال در درون این چاه نتونسته بره.
که وہاں پر ایک سوراخ ہے، ایک کنواں ہے، اس کا نام بتا دیا کہ برہوت. اس میں دنیا کے بدترین سانپ، بچھو اور موزی جانور پائے جاتے ہیں، اور کوئی انسان آج تک اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکا ہے. تو کتنا دور کیا ہے
حسبے میں نہیں کہ چھنے سرزمین حضرت چیئے این سرزمین من رو میبرن اونجا، مار رو به کجای من میاندازن؟ چجور من عذاب میشم؟ این جواب باید داد.
ایک کافر، ایک منافق، ایک ملحد، ایک فاسد العقیدہ شخص مجھے مر جاتا ہے، اسے وہاں لے جایا جاتا ہے، تو یہ سانپ، یعنی یہ سانپ اسے کہاں نقصان دے گا؟ یعنی اس کے بدن کو، اس کے جسم کو، کس حصے کو؟
صور برزخیگه در مردن برزخ داریم گفتون باکس
عالم برزخ میں انسان برزخی صورت میں ہوگا.
در عالم برزخ صوری داریم که شبیه خودمونه، یادتون باشه بهش میان صور برزخیگه. اینا رو بحث نکردیم
انسان؟ ہاں یہ بحث نہیں ہو رہی ہے.
بله،
عالم برزخ میں ایک یہ جسم تو سڑ جائے گا، تو دنیا میں رہ جائے، لیکن اس جسم کے ساتھ انسان کی جو صورت تھی، اسی طرح کی صورت کی صورت کا ایک وہ موجود ہوگا وہاں پر، ایک اور جسم ہوگا. وہ جسم یہ بات اس طرح کا نہیں ہوگا، لیکن شکل اس میں وہی ہوگی.
در این دنیا تعلق با رسالت داشتی، با آشوب داشتی، با کثافت داشتی، مردم رو میگزیدی، اینا همه
آن صورت برزخی پیدا.
اس دنیا میں آپ باتوں میں لوگوں کو دنڈ مارتے تھے، چوٹ مارتے تھے، ستاتے تھے، تکلیف دیتے تھے، اور آپ سے لوگ آرام سے نہیں رہ سکتے تھے، احساس تکلیف کرتے تھے. یہ تمام اعمال وہاں پر برزخی صورت میں تمہارے ساتھ ہیں، یہ وہی سانپ ہیں.
وجود چون نور افکن ایمان برش نیفتاد، ظلمانی ظلمانی بودی، آن میبرن اونجا صورت برزخیه داری، اونجا دیگه تو این نیستی، نورانی نیستی.
اس دنیا میں ایمان کے نور سے تمہارا وجود، یعنی تمہارا مخصوص کفار کا وجود منور نہیں تھا، اور ان کے اعمال سے دوسرے لوگ امن میں نہیں تھے، راحت کا احساس نہیں کرتے تھے. ایسا ہے وہی حالت وہاں پر.
تو موجود سلخیت با ان سرزمین دارے،
یہی جو یہاں پر جو کچھ ہیں اسی کا مسانخ وجود وہاں پر پیدا ہو.
صور برزخیه تو برزخ مثل همون هست،
یہاں پر تم جو کچھ تھے اس کی صورت برزخی تمہارے سامنے آئے گی.
چون چنینی از جنس من از جنس یمین.
بله، برو همونجا.
جب انسان یہاں پر کاٹنے والا، چوٹ مارنے والا، ڈنک مارنے والا اس طرح سے بن گیا ہے، تو وہاں جا کے ظاہر ہے نورانی زندگی اسے نہیں ملے گی.
بیت در تاریکی تاریکی به سر ببرید. بلده
خواهد وہاں اس چاہ میں تاریکی میں ہوگا اور اس کے ساتھ یہ تمام مردی جان یعنی ان کے لئے اعمال مردی جانور بن کے ان کے ساتھ ہوں گے.
خیال نہیں کریں گا ہی نا کفار ہے حالا وقت کافی روایت رو نقل می کنه
سلمانا
بلا نقل می کنه شر رو بیرن فی النار برحوت الذی فی ارواح الکفار امیر المومنین.
تو یہ ابن عصیر نے جو نقل کیا کہ بدترین کنواں کہ کافی سے بھی روایت نقل کی گئی کہ بدترین کنواں کی جو زمین پر پایا جاتا ہے وہ بڑا ہوتی ہے
شد رو بئرن فی النار
آگ میں پائے جانے والے کنووں میں سے بدترین کنواں بڑا ہوتی ہے
اللذی فی ارواح الکفار.
اور یہ مربوط وہ جگہ ہے کہ جس میں کفار کے ارواح کو رکھا جائے.
یادتون باشه ما اینا خیلی نمی فهمیم. من یه بحثی در اون هفته قبل کردم و گفتم این که در روایت ایجداد ما داریم توضیح میدیم یه حوزه ولی حقیقت رو درک نمی کنیم و یادتون باید اینا رو.
اچھا گذشته هفته میں آپ کی خدمت میں عرض کیا جا چکا تھا کہ یہ وہ باتیں ہیں اس طرح کی باتیں کہ جن کی حقیقت کا ادراک ہم نہیں کر سکتے ہیں. ایک حد تک توجیح ہمارے سمجھ میں آتی ہے ورنہ وہ حقیقت وہاں جانے کے بعد پتہ چلے گا.
روایت دیگر باز کافی نمی کرده از عبداللہ نبی عبداللہ نبی علیہ السلام اور قال امیر المومنین علیہ السلام باز از امیر المومنین.
ایک اور روایت ہے یہ روایت کہ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا مقام ہے
کہ شد رو ماه نوابدر هر ماه برد این مال
همچه آبان که بدترین پانی جو زمین که اوپر پایا جاتا ہے وہ برهوت میں پایا جانا
ہے برهوت الذی بحضرم
اس کا ایڈریس بھی دیکھ لیں برهوت کہاں ہے حضرموت میں
این هم تو اینجا روایات دیگر هم هست که من نمیکنم وقت میگذره. پس ببینید آدرس برهوت چی شد. برهوت یک چاهی در وادی حضرموت در جنوب یمن که ارواح کفار اونجا باید بره. چرا سرش هم گفتی تکرار نمی‌کنم.
پس برهوت کیا ہے ایک خال ہے یہ کہاں پر ہے حضرموت میں. حضرموت کہاں ہے جنوب یمن میں جگہ ہے اس کا نام ہے حضرموت. وہاں پر پائے جانے والا چاہ ایک خال بھی جہاں پر کفار کے روحوں کو لے جایا جائے گا اور وہ بہت مظلم اور اس میں طرح طرح کے مردی جانور ہوں گے سانپ بچھو بنے گا.
مومنین کجا وہ میبردن؟ وادی السلام.
در روایتی داریم که شبهای جمعه مومنین رو به مهمونی میبرد.
ایک روایت میں آیا ہے کہ جمعه کی راتوں سے عالم بردت میں ہاں عالم برزخ میں شبہائے جمعہ کو مومنین کی روحوں کو بلایا جاتا ہے ایک دعوت میں.
کجا؟ بالکل مقدس.
ان کو کہاں لے جایا جاتا ہے بطور مہمان
جناب علی ابن ابراہیم
ہاشمی. اینا خیلی تلگرافی ها داریم همینطور میگیم رد میگیم.
جناب علی ابن ابراہیم ہاشمی در تفسیر در زیر آیه فریق فی الجنه و فریق فی السعیر روایت مفصلی رو نام
علی ابن ابراہیم نے اپنی تفسیر میں اس آیت کے ذیل میں کہ فریق فی الجنه و فریق فی السعیر ایک مفصل روایت نقل کر چکے ہیں.
روایت خیلی طولانی ہے.
کافی طولانی روایت ہے.
ما حسنش رو بهتون عرض
میکنم. اس روایت کا خلاصہ پیش کرتا ہوں.
جنگ صفین شروع شده. خوب گوش کنید.
جب جنگ صفین چھڑ گئی ہے
14 ماہ طول کشیده
اور 14 مہینے گزر گئی ہیں.
آوازه جنگ به همه جا کشیده شده
اور جنگ کی خبر مختلف نقاط اسلامی میں پھیل گئی ہے.
در مجامع سیاسی دنیا مخصوصا در روم بحث از این جنگ
اور اس وقت کی اس وقت کے سیاسی معاشرے میں اس جنگ کے اوپر تبصرے ہو رہے ہیں تو وہ سب روم میں جو آج کا شاید اٹلی ہے
الان بعدا میبینید ہمیں قرار میکنن دیگه الان تحلیل و تفسیر و چکنن الان خیلی چی شده
اور آج بھی ایسا ہوتا ہے کہیں پر اگر جنگ چھڑ جاتی ہے تو سیاسی اجتماعات میں اس کے اوپر تحلیل اور تفسیر اور تجزیہ اور یہ چیزیں ہوتی ہیں اس زمانے بھی ہوتے تھے
دولت ها دنبال این هستن ببینن حق چیه مسئله چیه چطور میشه چیکار انتظار خوده دیگه
تو آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ کہیں پر جنگ چھڑ جاتی ہے تو حق کیا ہے باطل کیا ہے ہمارے مفادات کو نقصان کیا ہے فائدہ کیا ہے تجزیہ اور تحلیل کرتے رہتے ہیں
ملک روم با دوستانش جلسه ای گذاشت گفت بابا تو از این واقع برمیشو که این چیه اسلام یه مرتبه آمد این طور توسعه پیدا کرد حالا این طور دعوا درست شده چیه
دلچسپ بات روم کے بادشاہ نے کہا کسی کا موبائل آن ہے روم کے بادشاہ نے کہا کہ یہ چیز ہمیں دیکھنی چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ کس طرح سے ایسا ہوا کہ اسلام آیا اور چھا گیا ایک دم کچھ ہی عرصے کے بعد آپس میں دست و گریباں
ہوگا بنا شد ملک روم دو تا نامه بنویسه یکی به علی ابن ابی طالب یکی به معاویه و از این دو درخواست کنه سخنگو و نماینده و سفیر بفرستن اونجا تا ماوقع رو درست شرح بدن
که دو خط ملک روم کی طرف سے لکھے گئے ایک معاویہ کو اور ایک حضرت امیر المومنین کو اور ان سے تقاضا یہ کیا گیا کہ تم اپنا اپنا ایک نمائندے کو ہمارے پاس بھیجو روم اور جو کچھ یہاں ہوا جنگ کیسے چھڑ گئی اور ابھی تک کیا ہے اس کے بارے میں وہ بتا دیں
درست ہاں
بنا شد یعلا بیرت من ربی کار من ایزاهه کار من تبیینه کار من روشنسازیه
بله گفت حسن ابن علی بره و معاویه هم یزید ابن معاویه رو فرستاد از دوتا نماینده هر کدوم در خورت خورد
حضرت علی ابن ابی طالب کا کام تو یہ ہے کہ وہ خود بینتم میں ربی ہی ہے لہذا اپنے اعمال اور اس کے جو کچھ وہ انجام دیتا ہے اس کے بارے میں آگاہی وہ دیتے رہے تمہیں معافی کام تو ہے نہیں لہذا حضرت علی نے اپنے نمائندے کے طور پر حضرت امام حسن ابن علی کو روم بھیجا اور معاویہ نے بھی نمائندے کے طور پر یزید کو بھیجا
خب ملک روم اینا وارد شدن بر ملک روم ملک روم سوالای زیادی را از آقای حضرت مجتبا کرد زیاد سوال عرض می کنم روایت خیلی طبیعی
تو روم کے بادشاہ نے بہت کچھ پوچھا حضرت امام حسن سے
حضرت جواب دادن
اور حضرت نے ان تمام باتوں کا جواب دے دیا
البته این جواب حضرت که در این جلسه جواب دادن منتقل شده حضرت که برگشته بعدن هم ملک روم آمده از امام حسن سوال علمی کرده بعدن
اچھا این سوالات کے بعد حضرت امام حسن پلٹ کے آگئے اور یہ روایات میں آیا ہے کہ روم کے بادشاہ کی پیشگی ابھی بجھی نہیں وہ چاہتا تھا کہ ایک مرتبہ پھر ملاقات ہوئی امام حسن سے بعد میں پھر ایک ملاقات ہوئی اور اس میں کچھ علمی سوالات کیے
یکی از سوالاتی که ملک روم از آقای امام حسن مجتبی بعد از در نامه ای کرده اینه سألتک عن هذا المهو الذی فی القمر که در آیه داره جعلنا آیت النهار ممسلا فمحونا آیت فمحونا آیت اللیل و جعلنا آیت النهار ممسلا ما ماه رو مهو کردیم ولی آیه روز رو گذاشتیم تا نور افشانی کنم این چیه؟
ملک روم بعد میں جو حضرت امام حسن سے علمی سوالات کیے ہیں ان سوالات میں ایک سوال یہ ہے یہ جو قرآن کی آیت میں ہے کہ ہم نے رات کی نشانی یعنی چاند کو محو کیا اور دن کی نشانی کو مبصرہ بنا کے رکھ دیا اس سے کیا مقصد ہے
فرمود در جوابش نوشت ملک روم این ماه هم آیه لیل هم مانند خورشید می درخشید تشکشک دار تلقی لو دار آتش به جان داد. حضرت توضیح داده ولی بشر نمیتونست درک کنه. تا چندین سال قبل که با آپولو رفتن به کره ما، از اون بالا اعلام کردن به زمین که ما حفره های آتش فشانی عمیقی رو داریم میبینیم.
حضرت نه اس کے جواب میں فرمایا کہ چاند بھی کسی زمانے میں خود نور رکھتا تھا، روشنی تھی اور اس میں آتش فشان تھے، وہاں سے آگ ابلتی ہوئی جگہ تھی، اس سے روشنی پھیلتی تھی، لیکن ایک عرصہ گزر گیا، آہستہ آہستہ وہ ٹھنڈا ہو گیا اور اس میں اب آگ نہیں ہے، لہذا اس کی روشنی ایک رات کے وقت نظر آتا تھی، دن میں ختم ہو جاتی تھی. یہ تو امام حسن نے جواب دیا، لیکن جب بعد میں چاند پر امریکی دانشور پہنچ گئے تو انہوں نے جو کچھ وہاں سے اسٹیٹمنٹ دیا ہے وہ بعینی ہی انہی کی تائید ہے. انہوں نے وہاں سے خبر دے دی کہ ہم یہاں پر کچھ ایسے آتش فشان کے آثار کو دیکھتے ہیں کہ ان سے پتا چلتا ہے کہ کسی زمانے میں یہاں پر روشنی تھی.
سوال کرد ملک روم از ارواح،
تو اس سفر میں کے دو نمائندے جو گئے تھے اس میں ملک روم نے ارواح کے بارے میں پوچھا،
تو آقا ارواح مومنین کجا؟
پوچھا کہ ایمان والوں کی روحیں کہاں ہوتی ہیں.
میخوام مراجعه کنم به انجیل ببینم تو چی میگی او چی میگه او چی میگه.
وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ امام حسن کیا کہتے ہیں، انجیل کیا کہتا ہے، ان کو ان کے درمیان کمپیریزن کرنا چاہ رہا ہے.
نانو سے یہاں تو انجیل آنا
سکتا یہ باتیں انجیل میں لیجیے.
ادا سنو تجتمع عند صخرة ببیت المقدس فی لیلۃ الفتح،
وہاں پر اس کے جواب میں امام حسن نے فرمایا کہ بیت المقدس میں یا بیت المقدس میں ایک بہت بڑے مثلا پتھر کے چٹان کے اوپر روحیں جمع ہو جاتی ہیں جمعے کی رات کو.
این معنیش اینه بابا شب جمعه به مهمانی میاد.
اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شب جمعہ کو مومنوں کو بلایا جاتا ہے مہمانی میں، دعوت میں.
کفار.
پھر پوچھا اس نے کہ کفار کا کیا بنے گا؟
حضرت میں فی وادی حضرموت براء مدینہ یمن،
حضرت نے فرمایا کہ وادی حضرموت میں جو کہ یمن کے جنوب میں واقع ہے وہاں پر کفار کی روحیں جمع ہوتی ہیں.
بس مومنین شب جمعه یا اللہ کوچ کنی.
بس مومنین
چه خبره نمی روایت خیلی اور کوچ کنی. دیدید اینجا کوچ میکنن به طرف کربلا چه دل میبرن.
تو یہاں بھی آپ جب کوچ کرتے ہیں دنیا کے مختلف نقاط سے کربلا کی طرف تو کیا کیفیت ہوتی ہے؟
خب یہاں کنید اینجا نکته آخر هسته شدید یعنی چون من دارم تلگرافی دارم ببینید درباره تجسم اعمال و تجسم بباطن بعدا حرفایی داده میشه، میخوام اون حرفا رو رد کنم. صرف تو
تجسم اعمال اور تجلی باطن کے حوالے سے بعض تصورات پیش کیے جاتے ہیں اور ان کو میں واضح تو رد کرنا چاہتا ہوں.
بعضی از مواقع افرادی که راجع از اهل سنت هستن از شیعیان هستن دارم که میگم که آمدن تجسم اعمال رو خواستن با مبانی فیزیک حل.
بعض دانشور اهل سنت میں سے اور بعض شیعہ علماء بھی
تو بعض دریافت که حامی کنم تو دسترس ها از ترجمه هم شده یافت میشه
که بعض تفاصیل جو که دسترس میں ہیں انسانوں کے اور شاید ترجمہ بھی ہو چکے ہیں اردو میں، پایا جاتا ہے کہ وہ اس تجسم اعمال کو فزیکلی فزکس کی شکل میں سائنسی طور پر اس کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں.
حرف اینا اینه که میگن آقا اعمال ما، حرکات ما، گفتار ما، اقدام ما،
ما بهتره اینه که همه اعمال، همه حرکاتی، همه اقدامات
در این جهانی که اصلش ماده و انرژیست پراکنده است. خوب گوش کنید،
वो कहते हैं कि हमारे जो कुछ हम करते हैं गुफ्तार किरदार आमार जो भी है वो गुम नहीं होते हैं बल्कि इस जहां में जो कि जहां मादा है और जिसकी हकीकत एनर्जी है
और हमारी
इस आलम में वो पराकंदा शक्ल में मौजूद है हम जो कुछ करते हैं वो
उन वक्त हर आमारी در این عالم موجود ہے ما فهم قبول داریم ما منکر نیست نه یادتون باشه
वो कहते हैं कि हमारा हर अमल इस आलम में मौजूद है अब आप कह रहे हैं कि हमें इससे इनकार नहीं है कि हमारा अमल मौजूद है हम नहीं मानते हैं
दुम्बर सोच जनाब दाऊद तो फादर में करता है मुनकर नहीं है
अभी हजरत दाऊद की आवाज को तलाश कर रहे हैं कि सजा में से भूल के हजरत दाऊद की आवाज को कैच किया जाए
मुनकर नहीं आया तुम बचे
हम इनकार नहीं करते हैं ये मुमकिन है ऐसा हो भी सकता है
میگن آقا از اصول مسلم فیزیکی نگه
وہ کہتے ہیں کہ یہ سائنس کے مسلم اصولوں میں سے ہے
کہ ماده و انرژی هیچ وقت نابود نمیشه از بین نمیشه
فیزیکس کے اٹل قوانین میں سے ہے ایک یہ کہ انرژی نابود کبھی نہیں ہوتی انرژی اور ماده دونوں نابود نہیں ہوتی
بلکہ به یک دیگر تبدیل میشن
بلکه یه ماده انرژی میں انرژی ماده میں تبدیل ہوتے رہتے ہیں
یعنی ماده چیه؟ ماده عبارت است از انرژی متراکم
کہتے ہیں کہ اگر انرژی متراکم شکل میں ہو تو اسی کو ماده کہتے ہیں
انرژی چیه؟ انرژی عبارت است از ماده منتشر شده
اگر ماده منتشر ہو جائے تو اس ماده منتشرہ کو انرژی کہتے ہیں
درست ہے اگر ماده منتشر شده تو شروع داریم انرژی متراکم شد بهش میگی ماده
ماده اگر منتشر ہو جائے پھیل جائے تو انرژی ہے انرژی اگر سمٹ جائے تو ماده ہے
پس اصل اولی در فیزیکی بود که ماده
پس فیزکس کے قانون کے مطابق انرژی اور ماده نابود نہیں ہوتے ہیں
اعمال ما هم چه غیر از انرژی چیز دیگری نیست
وہ کہتے ہیں ہمارے اعمال بھی تو انرژی ہیں
این اعمالی که نامش رو انرژی میذاریم یک جا جمع میشه ماده
ہمارے اعمال منتشرہ جو کہ انرژی ہے یہ ایک جگہ جمع ہوتے رہتے ہیں اور جب جمع ہوتے ہیں تو یہ خود ایک مادہ بن جاتے ہیں
و به صورت مادہ در اون عالم تظاہر میکنه این حرف آقای هست
خوبصورت تصویر ہے تصویر کی حد تک کہ یہ انرژی جو ہمارے اعمال منتشرہ میں موجود ہے یہ اس عالم میں جانے کے بعد وہ جمع شدہ شکل میں ظاہر ہوتا ہے جب جمع شدہ شکل میں ظاہر ہوتا ہے وہ مادہ بن جاتا ہے
خب میگیم این حرف اپنا داره مقداریش اپنا داره ولی که این هم اونجا اونچنان میشه از کجا
آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے کہ انسان جو کچھ کرتا ہے وہ گم نہیں ہوتا ہے بچتا ہے باقی رہتا ہے یہ صحیح ہے لیکن یہ کہ یہ انرجی منتشر شدہ وہاں جا کر جمع ہو کر مادہ بنتا ہے